بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، إسباري تفسير كشرحة درس جاريه، سورة البروج کی ابتدائی آیات کی تفسیر ہم کر رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم رکے تھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر پر، اِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور حمید کے لفظ کے تعلق سے شیخ صاحب نے دو معنی بیان کیے ہیں. پہلا معنی حمید على وزن فعيل بمعنى محمود، يعني جس کی بہت زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو. اور آج کی نشست میں اس لفظ کا دوسرا معنی شیخ صاحب فرماتے ہیں، ويجوز ان يكون معنى قوله الحمید انه هو الحامد، یہ بھی جائز ہے کہ حمید کا معنی حامد ہو، يعني حمد کرنے والا اسم فاعل. فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے جو تعریف کے لائق ہوتا ہے، جو تعریف کرنے کا حق رکھتا ہے. يثني على عباده من المرسلين والأنبياء والصالحين، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے مرسلین، انبیاء و صالحین کی تعریفیں فرماتا رہتا ہے. والثناء عليهم حمد لهم، اور ان کی تعریف کرنا ان کے لیے حمد ہے. فهو جل وعلا حامد، تو اللہ سبحانه وتعالى جل وعلا حامد ہے، یعنی حمد کرنے والا ہے. وهو كذلك محمود، اور اسی طریقے سے اللہ تعالی محمود بھی ہے، یعنی جس کی حمد کی جاتی ہے. تو اسم فاعل اسم مفعول دونوں، حمید جو صيغة مبالغة ہے، دونوں میں شامل ہے. سبحان اللہ، حمید کیا ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے وزن فعیل ہے، صیغہ مبالغہ ہے، اور اسم فاعل اسم مفعول دو مختلف چیزیں ہیں. حمید کے معنی میں تینوں چیزیں شامل ہو گئی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا نام الحمید ہے تو حمید سے مراد جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی ہو، اور جو بہت زیادہ حمد کرنے والا ہے. وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے، ان اللہ يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہے جو کھانا کھاتا ہے اور ہر کھانے پہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اور پانی پیتا ہے یا مشروب پیتا ہے اور ہر پینے پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص پانی پی رہا ہے تو ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، یا ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے. یہ کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت عليها، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کھانے اور پینے کو آسان نہ فرماتا تو کہیں سے بھی اس کھانے اور پینے کو ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے. قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. سورة الواقعة آیت نمبر 63 اور 64، 63 اور 64. اب شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیوں کثرت سے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اپنے پیاروں کی کیوں کثرت سے حمد و ثنا کرتا ہے. انبیاء ہیں، صالحین ہیں، مرسلین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حمد و ثنا، ان کی تعریفیں قرآن مجید میں کئی جگہوں پر فرمائی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیخ صاحب پہ چند مثالیں بیان فرما رہے ہیں. اور ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ حمد و ثنا کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند، اللہ تعالیٰ اس بندے پر، ایسے بندے پر راضی ہوتا ہے. افرائیتم ما تحرثون، کیا تم نہیں دیکھتے جو تم حرث کرتے ہو؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم اسے کاشت کرتے ہو یا ہم اسے کاشت کرنے والے ہیں؟ انسان کیا کرتا ہے، جب کاشتکاری کرتا ہے انسان تو وہ بیج کو زمین میں بو دیتا ہے اور ہل چلا دیتا ہے، پانی بھی دے دیتا ہے. اتنا انسان کر سکتا ہے، اس بیج کو اس نے پیدا نہیں کیا، پانی کو اس نے پیدا نہیں کیا، مٹی کو اس نے پیدا نہیں کیا. وہ پانی کا محتاج ہے، وہ مٹی کا محتاج ہے، وہ بیج کا محتاج ہے. اچھا، اس نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اب اس بیج کو پودے میں تبدیل کون کرتا ہے؟ پوری دنیا مل جائے اور دنیا کی ساری ٹیکنالوجی مل جائے اور بیج کو پودے میں تبدیل کر کے دکھائیں، کوئی مائی کا لال کر نہیں سکتا. انسان کی طاقت، اس کی قدرت محدود ہے. ہر چیز پر قادر انسان مخلوق نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ عقل والوں کی عقل کو جو جوڑ کر یہ فرماتے ہیں، افرائیتم ما تحرثون، ذرا دیکھو تو جو بیج تم بوتے ہو، جو حرث تم کرتے ہو، کیا تم اس کی کاشت کرتے ہو یا ہم اسے کی کاشت کرنے والے ہیں؟ تم اس بیج کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اس بیج کو پودے میں تبدیل تم کرتے ہو یا ہم کرنے والے ہیں؟ سبحان اللہ. اور ہر عقل مند انسان، صرف مسلمان نہیں، ہر عقل مند انسان، پاگل نہ ہو، عقل مند انسان ہے، جانتا ہے، اگرچہ وہ کسان بھی نہیں ہے لیکن اس کی عقل ہے، سمجھ ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ بیج مردہ ہے زندہ ہے. ہاں، پریشان کیوں ہو گئے یار؟ زندہ ہے مردہ ہے؟ ہاں، کوئی زندہ کہہ رہے، کوئی مردہ کہہ رہے، زندہ ہے کوئی؟ زندہ ہے. ہاں، پھر یعنی سب کا اتفاق ہے کہ مردہ ہے. سبحان اللہ، بیج مردہ ہے، پودا زندہ ہے. بیج کہاں سے آیا؟ پودے سے آیا. پودا کہاں سے آیا؟ بیج سے آیا. سبحان اللہ، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، الجواب بل انت یا ربنا، اللہ تعالیٰ تو ہی یہ کام کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہمیں یقین ہے. لو نشاء لجعلناه حطاما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت، اگلی آیت میں، اگر ہم چاہتے تو اسے حطام کر دیتے، ریزہ ریزہ کر دیتے، ختم کر دیتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، بعد ان یخرج وتتعلق به النفوس یجعله اللہ حطاما، جب یہ بیج زمین کو چیر کر نکل جاتا ہے. اچھا، انسان اس بیج میں سے پودا تو بنا نہیں سکتا، سب کو پتا ہے. کبھی ہم نے دیکھا کہ یہ بیج جو ہے، جب اس سے ایک چھوٹی سی ایک شاخ نکلتی ہے زندہ پودے کی، زمین کو کیسے چیر کے نکلتی ہے؟ ہم بیج زمین کے اوپر بوتے ہیں، زمین کے اندر بوتے ہیں؟ اندر نا، اسے اوپر کو ہم نکالتا ہے. گھاس دیکھے، گھاس کی ایک ٹہنی لے لیں، ٹکڑا لے لیں چھوٹا سا، زمین سے نکلا ہے نا. اب کوئی مائی کا لال اس گھاس کے ٹکڑے کو زمین کے اندر بو کے دکھائے، کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا نا. تو نکلی کیسے؟ یہ زمین سے نکلی ہوئی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے، کہ جب اس بیج سے پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وتتعلق به النفوس، اور کسانوں کی نفس اس سے جڑ جاتی ہے، اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہماری محنت رنگ لا چکی ہے، یہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے، تو بڑا کسان خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے جو بیج بویا ہے اب اس نے اس کے ثمر اور اس کے جو اس سے جو فائدے ہیں اس کو ملنے والے ہیں. یجعلہ اللہ حطاما، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے، اسے ختم کر دے. اچھا، ولم یأت التعبیر لو نشاء لن ننبته، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر ہم چاہتے تو اسے پھر اسے اگاتے ہی نہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیسا فرماتے ہیں؟ لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاما اشد وقعا على النفس من كونه لا ينبت اصلا. نفس پہ زیادہ شدت کس وقت ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص بیج بوتا ہے اور اس سے کوئی پودا نکلتا ہی نہیں ہے، ظاہر اس میں رنجش ہے، پریشانی کی بات ہے. یہ زیادہ پریشان کن بات ہے یا یہ زیادہ ہے کہ جب پودا نکل جائے، نکلنے کے بعد وہ ختم ہو جائے؟ کیا خیال ہے؟ پودا نکلے نہیں ہے تو پتہ چل گیا بھائی زمین بنجر تھی اور بس اللہ نے نہیں چاہا، نہیں ہوا. لیکن جب پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ خوش، یہ کسان خوش ہو گیا، اب اس کی جو محنت رنگ لا رہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے حطام، اسے ریزہ ریزہ کر دے، ختم کر دے، تو پھر نفس پہ اس کی شدت تکلیف زیادہ ہوتی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفكهون، تو تم پھر باتیں بناتے رہ جاتے. کیا کہتے؟ اننا لمغرمون بل نحن محرومون، گویا کہ ہم کسی قرض کے نیچے دب گئے ہیں یا ہم محروم ہو چکے ہیں. سورۃ واقعہ کی اگلی آیات. پھر اللہ تعالیٰ نے ثم ذکر الشرب، پھر اللہ تعالیٰ نے پینے کا ذکر فرمایا ہے. فقال افرأيتم الماء الذي تشربون، دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو. سب پانی پیتے کہ نہیں؟ چلے ذرا پانی پہ غور و فکر کریں، کسان سب تو نہیں ہوتے نا، اگرچہ پودے کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے، صرف کسان نہیں. چلو پانی سب پیتے ہیں، اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس عذر ہے، میں شہر میں رہتا ہوں، میں نے کبھی کاشتکاری دیکھی نہیں ہے، چلو پانی تو پیا کرتے ہو نا. اچھا، یہ پانی جو تم پیتے ہو ذرا غور کرو اس پہ، اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم اسے بادلوں سے اتارنے والے ہو یا ہم نے اسے اتارا ہے، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ الجواب شخص فرماتے ہیں بل انت یا ربنا، یقینا اے ہمارے رب تو ہی اتارنے والا ہے. لو نشاء لجعلناه اجاجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے تو اسے کھارا کر دیتے، نمکین کر دیتے. ای مالحا غیر عذب، نمکین جو عذب نہیں. لا يستطيع الانسان ان يشربه، اگر نمکین یا کھارا پانی ہوتا تو کوئی اسے پی سکتا؟ کوئی انسان بھی اسے پینے کے قابل نہ ہوتا. فلولا تشکرون، تو پھر کیا تم شکر کرنے والے نہیں بنتے؟ یہ پانی میٹھا کیوں ہے؟ میٹھا کیوں مطلب یعنی نمکین نہیں ہے، تو ٹیسٹ لیس، لیکن میٹھا کہا جاتا ہے نا، میٹھا. اچھا کیوں ہے؟ یہ پودے زمین سے اگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے. کس لیے؟ تاکہ ہم فلولا تشکرون، کیا ہم شکر کرنے والے نہیں. دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جس کے نام میں بدل ہے ہی نہیں. چلے ہنٹ دے دیتا ہوں، پانی ہے. یہ تو سوال ہے پوچھنے کا یار، پانی پیٹرول سے مہنگا ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اگر پیٹرول نہ ہو زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر پانی نہ ہو تو زندہ رہ سکتا ہے انسان؟ نے کوئی زندہ چیز رہ نہیں سکتی زندہ. اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے کہ پانی بہت زیادہ ہے الحمدللہ. اور زمین کے اگر تہ میں دیکھیں، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں تدبر قرآن کے دروس میں، آپ کو اگر وہ تصویر یاد ہے، پانی کی سطح زمین میں پیٹرول کی سطح سے اوپر ہے. پانی کو بورنگ کے ذریعے آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، پیٹرول کے لیے خاص مشینری کی ضرورت ہے، خاص محنت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو میٹھا پانی ہے، اگرچہ نمکین بہت زیادہ ہے کہ نہیں؟ سمندر کا پانی، اوشنز کا پانی نمکین پانی ہے، ہمارے لیے کسی کام کا ہے؟ ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی جتنے بھی زندہ مخلوقات ہیں زمین کے اوپر یا زمین کے اندر، سب پانی کے محتاج ہیں, اور ان کو پانی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَهَلَّا تَشْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ, تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اس پر؟ وَهُنَا لَمْ يَأْتِ التَّعْبِيرُ لَمْ يَأْتِ التَّعْبِيرُ لَوْ نَشَاءُ لَمْ نُنزِلْهُ مِنَ الْمُزْنِ. اللہ نے تعالیٰ یعنی فرمایا اگر ہم چاہتے تو آسمان سے اتارتے نہیں, لأن كونه ينزل ولكن لا يشرب ولا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلا. سبحان الله. اب زیادہ پریشان کن کیا بات ہے کہ پانی نہیں ہے تو انسان تلاش کرتا رہتا ہے نا, امید باقی رہتی ہے. اچھا پانی ہے لیکن کڑوا پانی ہے, کھارا پانی, نمکین پانی ہے, پانی تو اترا ہے آسمان سے, انسان دعا کرتا ہے بارش کی, بارش نہیں آتی, امید ہوتی ہے کہ نہیں تو دوبارہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ, امید رہتی ہے. لیکن جب بارش ہی نازل ہو جاتی اور وہ بھی کڑوا پانی یا کھارا پانی ہوتا ہے تو اشد وقع النفس ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں فتأملوا القرآن, فتأملوا القرآن الکریم, قرآن کریم کی پر غور فکر کرو, تأمل کرو, تجد فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير, اس میں ضرور پاؤ گے بہت سارے اسرار اور حکمت کی چیزیں جو عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتی, غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے. اگر یہ سورت ہم کئی مرتبہ پڑھیں لیکن اس معنی سے, اس انداز سے بہت کم لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں. آگے جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں الذي له ملك السماوات والارض, اي الذي اختص بملك السماوات والارض, زمین و اسمان کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی خاص ہے, خاص اللہ تعالیٰ کے لیے. وهذه الملكية الشاملة لملك الاعيان والتدبير وما فيهما, عين کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے اور تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. عين سے مراد عین الشیء, آسمان ایک الگ سی چیز ہے, زمین الگ سی چیز ہے, سات و آسمان الگ سی چیز ہے, سات و زمینیں الگ سی چیز ہے, عرش الگ چیز ہے, یہ سارے مختلف عین. کون مالک ہے سب کا؟ وما فیہما, جو ان کے بیچ میں ہے اور جو ان کے اندر ہے, کون مالک ہے؟ سب کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. سب کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کوئی اور کرتا ہے؟ نہیں. تو یہ کامل ملکیت ہے, شامل ملکیت ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا تو خود کیا ہے لیکن تدبیر کوئی اور کرتا ہے, تقدیر کوئی اور لکھتا ہے, نفع نقصان کا مالک کوئی اور ہے, مشکل کچھ حاجت روا کوئی اور ہے, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, تدبیر بھی وہی کرتا ہے, اس کے سوا کوئی بھی نہیں کرتا. کل شیء ملک للہ, اچھا, فہو یملک السماوات وما فیہا, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے آسمان کو جو کچھ اس میں ہے, جو کچھ ان میں ہے, والاراضین ومن فیہا, اور زمینوں کو جو کچھ ان میں ہے, وما بینہما, اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے. کل شیء ملک للہ, سارے کے سارے چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. لا يشاركه احد في ملكه, اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے, اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. وما يضاف الينا من الملك, اور جو چیز ہماری طرف, جس چیز کا, جس ملکیت کے ہماری طرف اضافہ یا نسبت ہے, فیقال مثلا هذا البيت ملك لفلان لفلان, مثال تو بھی کہا جاتا ہے یہ گھر فلان کی ملکیت ہے, هذه السيارة ملك لفلان, یہ گاڑی فلان کی ملکیت ہے, فهو ملك قاصر, سن لے, یہ ملکیت تو ہے لیکن قاصر, ناقص ملکیت ہے, وليس ملكا حقيقيا, اور یہ ملک حقیقی نہیں ہے, قاصر اور ناقص ہے. کیوں؟ لأنه لو أن إنسانا أراد أن يهدم بيته بدون سبب فلا يملك ذلك, اگر کوئی شخص اپنے گھر کو ہی توڑنا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی سبب, یعنی رینوویشن نہیں کرنی, مینٹیننس نہیں کرنی, یا اس نے نئے گھر نہیں بنانا, بس اس کے ذہن میں آئے میں نے گھر توڑنا ہے, غصہ آ گیا, بچوں سے ناراض ہے, بیوی سے ناراض ہے, اور اس نے گھر توڑنا شروع کر دیا, کیا گھر کا خود مالک ہے؟ کیا وہ اس کے لیے جائز ہے کوئی ایسا عمل کرے, گھر کو توڑے؟ شرعاً جائز نہیں ہے اس کے لیے. کیوں؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اضاعۃ المال، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، متفق علیہ حدیث ہے. ولو اراد انسان ان يحرق سيارته بدون سبب فلا يملك هذا، اگر کوئی شخص گاڑی کو جلانا چاہے بغیر کسی سبب، بغیر کسی وجہ، بس گاڑی جلانا چاہتا ہے، فلا يملك هذا، وہ اس کی ملکیت نہیں رکھتا. گاڑی اسے کی ہے لیکن وہ جلانے کی ملکیت نہیں رکھتا، جلا نہیں سکتا اسے. ولو انه فعل، اگر وہ کر لیتا ہے، کوئی شخص گھر کو توڑنا چاہتا ہے، کچھ حصہ بھی توڑ دیتا ہے، گاڑی کو جلانے سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور کچھ نقصان پہنچا چکا ہے، شرعاً کوئی حل ہے اس کا کہ نہیں ہے؟ شرعاً سنیں حل کیا ہے. شذا فرماتے ہیں ولو انه فعل لحجر القاضی علیہ، تو قاضی حکم جاری کر دیتے حجر کا. حجر کیا ہوتا ہے؟ حجر کہتے ہیں کسی شخص کو اس کی اپنی ملکیت میں تصرف سے روک دینا. شرعاً کوئی شخص اپنی ملکیت سے منع کر دیا جاتا ہے کہ یہ اپنی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا، اور یہ حکم قاضی جاری کر دیتا ہے. بمنعه من التصرف في ماله، کہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. اور حجر کے یعنی جو باب ہے اس میں ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وجہ کوئی جانتا ہے کیا ہے حجر کی؟ اگر کوئی پاگل ہو جائے، مالک ہے پراپرٹی کا، پاگل ہو جائے، اب پاگل جو ہے تصرف کر سکتا ہے اپنے مال میں؟ گاڑی تحفے میں دینا چاہتا ہے، گھر کسی کو تحفے میں دے دیا، گاڑی کم دام میں بیچ دی، اور تو شریعت دیکھے کتنی قابل شریعت ہے، سبحان اللہ. ہر چیز کا حل ہے کہ شرعاً اس کے جو وارث ہیں وہ ثابت کریں گے کہ یہ واقعی پاگل ہے، پھر قاضی حجر کا جو سخت ہے وہ دے دے گا، حکم جاری کر دے گا. اب یہ شخص اپنی ملکی میں تصرف نہیں کر سکتا جب تک زندہ ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہو گیا پھر اس کی حجر اس سے ختم ہو جائے گا. تیسری صورت کو جانتا ہے؟ یتیم بچہ، چھوٹا بچہ جو ہے، بارک اللہ فیک، اور بارک اللہ فیک، ایک شخص قرض لے لیتا ہے، اب اس نے قرض دینا ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، قرض نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا شخص جو ہے قاضی الٹا حکم دے گا کہ وہ اپنی پراپرٹی اس کی اجازت کے بغیر بیچ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ حجر کا الٹ ہے. حجر کب ہوتا ہے اسی صورت میں؟ جب قرض لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب قرض دینے کا نام نہیں رکھتا. قرض کی صورت کیا ہے؟ نہیں نہیں حجر، حجر کی صورت کیا ہے اس میں؟ وہ قرض دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دینا نہیں چاہتا. اب کیا قاضی اگر تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پراپرٹی بیچنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو قاضی روک دیتا ہے جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے. بارک اللہ، یہ صورت صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص نے 5 لاکھ ریال قرض دینا ہے لوگوں کا، اس کے پاس بلڈنگ ہے 4 لاکھ ریال کی، ٹھیک ہے نا. اب وہ بلڈنگ کو بیچ کے پیسہ بچانا چاہتا ہے، ڈاکو نے پتہ چل قاضی کو اس کے پاس یہ بلڈنگ ہے، اگر تصرف اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو پیسے بلڈنگ بیچ کے نکل جائے گا نا. تو قاضی شرعی جو ہے اسے اپنی بلڈنگ میں تصرف بیچنے سے منع کر دیتا ہے. کوئی اگر خرید بھی لیتا ہے تو یہ خرید و فروش شرعاً نہیں ہوتی. کیوں؟ تاکہ جن کا حق دینا ہے وہ اپنا حق اس بلڈنگ کو بیچ کے لے لے. واضح ہے؟ تو اس صورت میں جو اپنی گاڑی کو توڑنا چاہتا ہے، یا اپنی گاڑی کو جلانا چاہتا ہے، یا اپنے گھر کو یعنی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو قاضی جو ہے اس پر حجر کا حکم لگا دیتا ہے. مع ان اللہ منعہ قبل، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع بھی فرمایا کہ اپنی جو مال اس کو ضائع نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اذن ملک قاصر، اسے ثابت ہو کہ ہمارا ملک جو ہے قاصر ہے، ناقص ہے. والملک التام للہ، تو کامل شامل ملک کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء شہید، أي مطلع عز وجل على كل شيء. الله تعالى رجز بالمطلعه ومن جملته ما يفعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار. الله تعالى رجز بالمطلعه هر چیز کو دیکھنے والے ہر چیز اللہ تعالی کے مشاہدے میں ہے، کوئی چیز اللہ تعالی سے مخفی نہیں ہے، اور ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالی دیکھتا ہے اور مطلع ہے، ان میں سے جو کافر ان مومنوں کے ساتھ کر رہے ہیں زندہ جلانے سے، آگ سے زندہ جلانے سے، یہ بھی اللہ تعالی اس پر بھی شہید ہے، اللہ تعالی اس پر مطلع ہے سبحانہ وتعالی. وسوف یجازیہم، اور ان کو اس کی سزا بھی اللہ تعالی ضرور دے گا، ولیکن مع ذلک ومع فعلهم هذه فعلة الشنيعة، اس کے باوجود کہ یہ انہوں نے عمل انہوں نے کیا المؤمنوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بے شک جن لوگوں نے مؤمنوں کو جلایا ہے اور آزمایا ہے جلانے سے، اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کو، اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، سبحان اللہ، فلهم عذاب جہنم، ان کی تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولهم عذاب الحریق، اور ایسے لوگوں کے لیے جلانے والا آگ کا عذاب ہے. قال بعض السلف، شخص فرماتے بعض السلف نے فرمایا انظر الى حلم الله عز وجل، اللہ تعالیٰ کے حلم اور دوباری کو دیکھو، يحرقون اولیاءه یا يحرقون اولیاءه، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور دوست اور پیاروں کو زندہ جلاتے ہیں، ثم يعرض عليهم التوبه، اور اللہ تعالیٰ ان کو توبہ پیش فرما رہا ہے. يقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، سبحان اللہ. اور یہ قول محسن بصری سے معروف ہے، محسن بصری کا قول ہے، اور دیگر سلف سے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ثابت ہیں، لیکن سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حلم دیکھیں، بردباری دیکھیں، رحمت دیکھیں، وسیع رحمت دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو ان کا قصور کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے، یہ قصور سمجھا گیا ہے، سبحان اللہ. اچھا، سزا بھی جو دنیا کی بدترین سزا، زندہ جلانا، یہ بدترین سزا سمجھی جاتی دنیا کی، اس بدترین سزا سے ان مومنوں کو آزمائے اور جلا بھی دیا ہے، صرف دھمکی نہیں دی، اور اس طرح سے جلائے کہ خود اپنے تختوں پر بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے اور گپے لگاتے رہے، گویا کہ کچھ ہوا بھی نہیں ہے، انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی کسی چیز کی. وہ موبائل بج رہا ہے، دیکھیں، انہوں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی، اس کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب النار، یعنی ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. ارے مومنوں کا کیا ہوا جن کو بدر سے قتل کیا گیا؟ اور یہاں پہ بڑی پیاری بات شیخ الحرم فرماتے ہیں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ امت اسلامیہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ایسی صورت میں مومن کو کیا کرنا چاہیے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یقول ان الذين فتن من المؤمنات ثم لم يتوبوا، قال العلماء، علماء نيكا فتنوا بمعنى احرقوا، فتنوا اسم مراد جلانا، يعني انہوں نے جلایا، كما قال تعالى، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، سورة الذاريات نمبر 13 و 14. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہؤلاء احرقوا المؤمنین واحرقوا المؤمنات في النار، تو فتنے سے مراد، فتنہ سے مراد جلانا بھی ہوتا ہے، آزمانا بھی ہوتا ہے، دونوں معنی صحیح ہیں، اور یہاں پر دونوں معنی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقیل فتنوہم اے صدوہم عن دینہم، فتنہ سے مراد آزما کر ان کو دین سے روکنا بھی معنی درست ہے. والصحیح، دونوں معنی میں سے کون سا صحیح ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ان الآیت شاملۃ للمعنیین جميعا، آیت کریمہ کا معنی دونوں کو شامل ہیں، لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن الكريم معانيه أوسع من أفهامنا، کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کے معنی ہمارے فہم سے زیادہ وسیع ہیں، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علما، ہم جتنے بھی عقل مند اور سمجھدار بن جائے تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. والقاعدۃ فی علم التفسیر، علم التفسیر میں جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، انہ اذا کانت الآیۃ تحتمل معنیین لا مرجح لاحدہما علی الاخر، اگر آیت کریمہ کہ ایک سے زیادہ معنی ہے اور کسی کا دوسرے پر کوئی مرجح یا ترجیح کی وجہ کوئی نہیں ہے، ولا يتضادان، اور دونوں ایک دوسرے کے ضد بھی نہیں ہے، فإنها تحمل عليهما جميعا، تو آیت کریمہ کا جو تفسیر ہے جو معنی ہے دونوں پر محمول کیا جائے گا، یعنی دونوں معنی صحیح ہیں اور تفسیر میں دونوں بیان کیے جائیں گے. فنقول هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله وفتنوهم بالإحراق، شوشا فرماتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ان کافروں نے، ظالموں نے، بدکاروں نے مومنوں کو آزمایا ہے، فتنے میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے انہیں صد کر کے، دور کر کے، دھمکی دے کے، اور پھر فتنوهم بالإحراق، پھر انہیں جلانے سے بھی فتنے میں ڈالا. تو دونوں معنی صحیح ہیں، وفتنوهم بالإحراق أيضا. ثم لم يتوبوا أن يرجعوا إلى الله من معصيته إلى طاعته، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں معصیت کو چھوڑ کر طاعت کی طرف. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لأنهم أحرقوا أولياء الله فكان جزاء مثل عملهم جزاء وفاقا، جیسا فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو جلایا ہے تو ان کا جو سزا ہے ان کے عمل کے بالکل برابر ہے، جزاء وفاقا. وشتان بين نار الدنيا ونار الآخرة، اور بہت ہی دور ہے دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ، ایک جیسی ہرگز نہیں ہے. فقد فضلت على الأولى بتسعة وتسعين جزءا، جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 99 اس سے زیادہ گرم ہے. سبحان اللہ، جہنم کی آگ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، دنیا کی آگ کا سیک ہم برداشت نہیں کر سکتے. اچھا آگ کو چھوڑے، دوپہر کے وقت سورج کی گرمی ہم سے برداشت ہوتی ہے، آج میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو جوتے اتارے، جگہ پہ رکھے، دروازہ بالکل سامنے ہے تو، اور نیچے یعنی ماربل تھا، دروازہ بند تھا، یعنی دوسرے دروازہ بھی تقریباً 4 میٹر ہوں گے، 5 میٹر زیادہ نہیں تھا دور، پاؤں جل گئے، یعنی اتنی شدید درد محسوس ہوا. میں حیران ہوں اس وقت، سبحان اللہ، کہ ہم سے اس گرم زمین پر چلنا مشکل ہے. قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور جہنم کی آگ اس دنیا کی اس آگ سے 99 مرتبہ زیادہ گرم ہے. ہاں کتنی ہے؟ 99. یعنی 70 کے قریب، ایک کم 70. یہ وقت دوسری روایت میں شاید، یہ دیکھنا پڑے گا، الغرض کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت ہی کئی گنا زیادہ گرم ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور جہنم کی آگ سے ہمیں ہم سب محفوظ فرمائے. وفی هذه الآیات من العبر، ان آیت کریمہ میں سے بعض اہم پیغام اور عبرت کے پیغام ہیں، ان میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان اللہ سبحانہ وتعالی قد یسلط اعداءہ علی اولیائہ، اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے دشمنوں کو اپنے بندوں پر مسلط کر دیتا ہے. حکمت اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ. فلا تستغرب اذا سلط اللہ عز وجل الكفار علی المؤمنین، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اپنے پیاروں پر اپنے دشمنوں کو مسلط کر دے. وقتلوهم فلا تستغرب اذا سلط الله عز وجل الكفار علی المؤمنین وقتلوهم وحرقوهم، یہاں تک کہ یہ کافر جو ہے ان مومنوں کو قتل بھی کرتے ہیں، زندہ بھی جلا دیتے ہیں، وانتهكوا اعراضهم، اور ان کی عزت بھی روک لیتے ہیں. لا تستغرب فللہ تعالی فی هذه حکمہ، تعجب کی بات نہیں ہے، استغراب کی بات نہیں ہے، اس میں اللہ تعالی کی حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ سنیں ذرا. المصابون من المؤمنین اجرهم عند اللہ عظیم، جن مومنوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں انہیں مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، عزت لوٹی گئی ہے، یا جو انہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کا عظیم ہے. وهؤلاء الكفار المعتدون أمن الله لهم سبحانه وتعالى ويستدرجهم حيث لا يعلمون. اور ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اور انہیں ایسے پکڑے گئے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے، وہ جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں. جب اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. والمسلمون الباقون، اور باقی جو مسلمان جو دیکھ رہے ہیں یا جو اس فتنے کا شکار نہیں ہوئے، لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم، ان کے عبرت ہے جو کچھ ان کے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے. فمثلا نحن نسمع ما يحصل من الانتهاكات العظيمة، ہم سنتے ہیں بہت انتهاكات عظیم، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں بعض مسلمانوں کو، انتهاك الاعراض، عزت لوٹی جاتی ہے، وإتلاف الاموال، اور مال لوٹا جاتا ہے، وتجويع الصغار والعجائز، اور چھوٹوں کو اور بزرگوں کو بھوک کی شدت کا نقصان پہنچایا جاتا ہے. نسمع اشیاء تبکی، ایسی چیز سنتے ہیں جو رلا دینے والی ہے. فنقول سبحان اللہ ما هذا التسليط الذي سلطه الله على هؤلاء المؤمنين، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ کیسا تسلیط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ان مؤمنوں پر مسلط فرما دیا ہے. نقول یا اخی، جیسا فرماتے ہیں شیخ العثیمین رحمہ اللہ، فرماتے ہیں اے میرے بھائی، لا تستغرب فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا امثالا فيما سبق، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، استغراب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مثالیں دی ہیں ہم سے پہلے لوگوں کی. يحرقون المؤمنين بالنار، جو مومنوں کو زندہ جلاتے تھے. فهؤلاء الذين سلطوا على اخواننا في بلاد المسلمين، تو یہ لوگ جو کو مسلط کر دیا گیا مومنوں پر، یا مومن ملکوں پر، مسلمان ملکوں پر، هذا رفعة درجات المصابين، یہ جو کو یہ مصیبتیں پہنچی ہیں، تکلیفیں پہنچی ہیں، ان کے لیے بلندی درجات ہے. و تکفیر السیئات، ان کے گناہوں کے لیے تکفیر ہے. وهو عبرة للباقین، اور دوسروں کے لیے عبرت ہے، یعنی جن کے ساتھ گزرتے وہ صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے میں جب اللہ کے لیے صبر کرتے تو صبر کرنے کے لیے اجر ہے، اور جو ان مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور شکر کرنے میں ان کے لیے اجر ہے. وهو ايضا اغراء هؤلاء الكافرين، اور کافروں کے لیے بھی اغراء ہے کہ وہ مزید ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ سے ان کو دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں. حتى تسلطوا فاخذهم الله عز وجل اخذ عزيز مقتدر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں جب پکڑتا ہے تو عزیز مقتدر کی پکڑ سے پکڑتا ہے. یہاں تک کافی ہے، ان شاء اللہ اگلے درس سے توبہ کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں تو میں جلدی نہیں گزرنا چاہتا. اگلے درس میں انشاءاللہ توبہ کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.